جس معاشرے میں غیبت پھیل رہی ہے اس معاشرے میں لوگ اپنی برائیوں سے غافل ہوں گے، ورنہ غیبت کیوں کر رہے ہیں؟ جس معاشرے میں غیبت پھیل رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دوسروں کے عیب بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ اپنے عیوب سے غافل ہے. اس کا مطلب ایک اور ہے، اس کا مطلب ایک اور ہے، وہ کیا؟ جس معاشرے میں غیبت پھیل رہی ہے اس معاشرے میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، بہتری کے راستے بند ہو گئے. کیوں؟ مولا نے کہا تھا جب لوگ دوسروں کے عیب پہ توجہ دیتے ہیں تو اپنے عیب سے غافل ہو جاتے ہیں. اپنے عیب سے غافل ہونے کا مطلب یہ اپنے عیب ختم نہیں کرے گا، اپنے عیب ختم نہیں کرے گا اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی بہتری نہیں آئے گی، جہاں پہلے تھا وہیں کھڑا رہے گا. وہ بھی اس صورت میں کہ خوش قسمت ہوا، ورنہ اس کی برائیاں بڑھتی چلی جائیں گی، اسے خود پتہ نہیں چلے گا. دیکھیے ہم چھوٹی چھوٹی نشانیوں سے قوموں کے مقدر کو سمجھ سکتے ہیں. کیوں خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام جب کسی قوم کے مقدر کو بیان کرتے تھے تو 100% صحیح تھا، کبھی کوئی غلطی نہیں تھی؟ ایک وجہ تو آپ کہیے معجزاتی علم تھا، ایک معجزاتی علم تھا، دوسرا معاشرے کے قوانین سے بخوبی واقف تھے. اگر یہ ہو رہا تو یہ ہوگا. ہم ابھی تک یہ کشف نہیں کر پائے اس یہ اور اس یہ کے درمیان رابطہ کیا ہے. کیوں یہ لوگ اس طرح سے کہتے تھے؟ اگر گناہ بڑھے، لوگوں نے توبہ نہیں کی تو برے لوگ حاکم ہو جائیں گے، پھر یہ دعا بھی مانگیں گے تو برے لوگوں پر اثر نہیں پڑے گا. ہمارے پاس روایت موجود ہے، اس پورے قانون کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. بس عزیزان محترم، اس وقت جو ہمارے سامنے مشکل ہے، وہ جو ہم نے موضوع لیا بافضیلت اقوام کے خواص، وہ اس مشکل کے تحت لیا کہ ہمیں قومیں تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہیں، قومیں تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہیں. ایک قوم معنویت کے اندر برتری حاصل کر رہی ہے، جیسے ہم نے عرض کیا حزب اللہ کی مثال دی، یہ معنویت کے اندر برتری حاصل کر رہی ہے. اچھا یہ جو ہم نے کہا معنویت کے اندر برتری حاصل کر رہی ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہیں برتری حاصل کر رہی ہے؟ کیوں؟ 26 سال پہلے جا کر دیکھتے ہیں یہ علاقے کی عیاش ترین قوم تھی. آپ 20-26 سال 25 سال پہلے جا کر دیکھیں اس قوم کو، یہ علاقے کی عیاش ترین قوم تھی. اس وقت پوری دنیا اسلام کی آنکھ کا تارا بنی ہوئی ہے. یہ جو اس وقت برتری حاصل کر رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ڈیولپمنٹ اپنے ٹرو سینس میں، ڈیولپمنٹ کا مطلب روڈ بننا نہیں ہے، ڈیولپمنٹ کا مطلب برج بننا نہیں ہے، ڈیولپمنٹ کا مطلب پیسہ بڑھنا نہیں ہے، حتیٰ ڈیولپمنٹ کا مطلب شہرت حاصل کرنا بھی نہیں ہے. یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں لیکن دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اگر آج حزب اللہ اسرائیل کے مقابلے میں سب کے سب شہید ہو جاتے تو دنیا کے اعتبار سے بیوقوف کہلاتے. اصل میں یہ بھی ڈیولپمنٹ تھی، اصل میں یہ بھی ڈیولپمنٹ تھی. اس وقت ہم نہیں سمجھ پاتے، ہم کہتے ہیں انہوں نے مس کیلکولیشن کیے ہیں اسرائیل کی طاقت کو سمجھنے میں، اس لیے سب کے سب مارے گئے. پھر تردد بھی کرتے کہ یہ شہید بھی ہوئے یا نہیں ہوئے، اگر یہ سب مارے جاتے تو پھر ہم اتنی آسانی سے حزب اللہ کے مرنے والوں کو شہید بھی نہیں کہتے، اتنی ہماری غلطیاں زیادہ ہوتی. تو اس قوم نے ایک ڈیولپمنٹ دکھائی ہے، انہوں نے 25-26 سال کے اندر ترقی حاصل کی. مثلا ان ایرانیوں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بہرحال مومنین ایران نے اپنے اندر کوئی نہ کوئی ترقی دکھائی ہے. سوال یہاں پر یہ، ہماری قوم کا کیا ہوگا 25-26 سال میں؟ اس قوم کا مجموعی کردار کیا کردار ہے، ترقی ہے یا تنزل ہے؟ دیکھیے نہ اس طرف کا فیصلہ فوری کیجئے کہ کہیے ترقی ہے، نہ اس طرف کا فیصلہ فوری کیجیے کہ کہیں تنزل ہے. کیوں؟ غور طلب ہے. پہلے یہ دیکھنا پڑے گا بافضیلت قوموں کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا یہ قوم ترقی کر رہی ہے یا گر رہی ہے. اچھا پھر مسئلہ اس پہ حل نہیں ہوگا کہ آپ کو پتا چل گیا کہ یہ قوم گر رہی ہے تو اچھا یہ تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تنزل ہو رہا ہے. ہمیں یہ جا کے دیکھنا پڑے گا تنزل کے اسباب کیا ہے. پھر تیسرا معاملہ یہ آئے گا ان اسباب کا کوئی حل بھی ہے یا نہیں ہے. اور یہ سارا کا سارا کام ذہن اور تخیلات سے نہیں کرنا ہے، یہ سارا کا سارا کام اللہ کی کتاب کے ذریعے سے حل ہونا ہے. تو بھائی کتاب خدا کے اندر ہمارے لیے کیا لکھا ہے باہر، آئے اس معاملے میں کوئی ہدایت ہے یا نہیں ہے؟ ہم اس کو علم سمجھتے ہیں، یہ علم ہے کہ آپ کو ہمیں پتہ چلے زندگی کی مشکل حل ہوگی یا نہیں ہوگی. اب اس سلسلے میں بافضیلت قوموں کی خواص کو بیان کرنے کے سلسلے میں ایک نشانی آپ کی خدمت میں عرض ہوگی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جب بہت ساری چیزیں ثابت ہوتی چلی جائیں گی کہ یہ بھی اس قوم میں نہیں ہے یہ بھی اس قوم میں نہیں ہے, یا بہت ساری چیزیں ثابت ہوتی جائیں گی کہ یہ بھی اس قوم میں ہے اور یہ بھی اس قوم میں ہے, تو نتیجہ نکالنے میں جلدی نہیں کیجیے گا. یعنی آپ مثال کے طور پر دو دن کے بعد یہ نتیجہ نہیں نکال لیجیے گا کہ تو آپ ثابت کر رہے ہیں کہ اس قوم سے پست کوئی قوم نہیں ہے. نہیں, جلدی نہ کریں, آخر تک پہنچ کے دیکھیں گے کہ نتیجہ کیا نکلتا. مثلا گزشتہ قوموں کے اندر جا کر دیکھیے, کتاب خدا میں غور کریں, نہج البلاغہ کے اندر غور کریں, تو آپ کو ایک جملہ بار بار نظر آتا ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ فرما بردار تھے یا نہیں تھے, بار بار آپ کو ملے گا. المطیع للہ ولرسولہ, مطیع فرما بردار. قوموں کی ایک خاصیت ہوتی ہے, فرما بردار ہیں یا نافرمان, یہ ان کو فضیلت دلاتی ہے. ساری دنیا کی قومیں, اچھا یہ نقطہ بھی عرض کرتا چلوں, شاید میں اصلی بحث کے اوپر نہیں پہنچ پاؤں آج, لیکن یہ نقطہ بھی اہم ہے. دنیا کے اندر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا میں شاید بعض افراد کے بارے میں ہم یہ سوچیں کہ پیدا ہی صاحب فضیلت ہوتے ہیں. دنیا میں افراد کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ پیدا ہی صاحب فضیلت ہوتے ہیں, لیکن قطعاً کوئی قوم مستقل با فضیلت نہیں ہوتی. کوئی قوم یہ نہیں کہہ سکتی ہماری قوم فضیلت والی ہے, اب کچھ بھی کرے صاحب فضیلت ہے. اصل یہ خود شیطان کے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ ہے. وہ کسی قوم کو دھوکے میں یہ کہتا ہے, اگر ممکن ہوا تو کل میں آپ کی خدمت میں اس کی مصادیق عرض کر دوں گا کہ پچھلے زمانوں میں اس کی نشانیاں کیا رہی ہیں. شیطان قوموں کو دھوکہ ایک دھوکہ یہ دیتا ہے, کہتا ہے تمہارے اندر ایسی فضیلت ہے جو اب کبھی زائل نہیں ہوگی چاہے تم کچھ بھی کرو. دھوکہ ہے, اس سے بڑا کوئی دھوکہ نہیں دیا شیطان نے قوموں کو, اور اس دھوکے کی بنیاد پر قوموں کو کھوکھلا کر دیتا ہے. ابھی نشانی عرض کرتا چلوں, بے دلیل نہ چلا جاؤں کہیں. قوم حضرت عیسیٰ, حضرت عیسیٰ کی قوم کو اللہ نے ایک فضیلت دی. فضیلت ان کو یہ ملی کہ ایک صاحب شریعت نبی ان کے درمیان آ گئے. حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی قوم نے اپنے نبی کو نہ ان کی زندگی میں احترام سے دیکھا ہے, اور عیسائیوں سے معذرت کے ساتھ نہ ان کی موت کے بعد کبھی ان کو احترام سے دیکھا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی وفات سے پہلے ان کی دانش میں اور ہماری دانش میں آسمان پر جانے سے پہلے اتنا کچھ حضرت عیسیٰ کے بارے میں گڑھ دیا کہ پھر صاحب احترام رہنا مشکل ہو گئی. دیکھیے کس عنوان سے عرض کر رہا ہوں, ابھی چلے جائیے امریکہ کے اندر یا یورپ کے اندر, مسلسل آپ کو موویز ملیں گی, ڈرامے ملیں گے جس میں حضرت عیسیٰ کے اوپر دسیوں الزامات ثابت ہو رہے ہیں. اچھا یہ ٹرینڈ گزشتہ چند سالوں میں بڑھ گیا ہے, یہ خود کسی بات کی نشانی ہے کہ جو چند سالوں کے اندر ٹرینڈ بڑھ گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ پر تہمتوں کا ایک انبار لگا ہوا ہے. ابھی جیسے ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ وہ فلم پروڈیوسر گیا اور اس نے کھدائی کروائی اور اس نے کہا کہ بھائی ہمیں ایسا مقبرہ ملا ہے جس کے اندر حضرت عیسیٰ کی قبر بھی ہے اور ان کی نام نہاد جو اس نے کہا زوجہ کی قبر بھی ہے اور ان کی اولاد کی قبر بھی ہے اور ان کی والدہ کی قبر بھی ہے. کہا ان چاروں کے مقبرے وہاں پر رکھے ہوئے. تو اب تک 2000 سال میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو کانسیپٹ بنایا تھا عیسائیت نے, اس کے اوپر خود حملے کر رہے ہیں. ان کو کیا سمجھ میں آیا تھا؟ ان کو سمجھ میں آیا تھا اللہ نے ہمیں ایک فضیلت دی ہے حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے, اب ہم کچھ بھی کریں گے فضیلت ختم نہیں ہوگی. کچھ بھی کریں گا مطلب کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو اٹھا کر خداؤں کے درمیان بٹھا دیا, کہا یہ خدا کا بیٹا. 3 تسبیح کے قائل ہو گئے, حضرت عیسیٰ, روح امین اور خدا. اب تک سمجھ رہے ہیں ہمیں فضیلت رہے گی. جب کسی قوم کو اس طرح فضیلتیں رہنی ہیں, کوئی قوم کچھ بھی کرے اپنے ساتھ فضیلتیں باقی رہیں گی. قوم یہود کو دیکھ لیجیے, قوم بنی اسرائیل بہترین مثال ہے. خود خدا متعال نے سورہ بقرہ کے اندر ایک موقع پہ کہا ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی, خود ہی چند آیتوں کے بعد جا کر کہا کہ زندگی بھر کے لیے ان کے اوپر ذلت لکھ دی ہے. ایک ہی سورہ کے اندر ایک جگہ پہ لکھا ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی، چند آیتوں کے بعد جا کر لکھا ہم نے ان کے اوپر ذلت لکھ دی ہے، ختم ہو گیا معاملہ ان کے لیے. کیا مطلب ہے؟ ایک طے شدہ بات ہے، کوئی قوم دائمی فضیلت لے کر پیدا نہیں ہوئی ہے. ہر قوم کو فضیلت لینے اور فضیلت پر باقی رہنے کے لیے عمل کے میدان میں آنا ہوگا. کوئی قوم دائمی فضیلت لے کر پیدا نہیں ہوئی. اب ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی، ہم یہ سمجھیں کہ برصغیر کے مومنین یا ملحقہ علاقوں کے مومنین، چونکہ ثقافتی لحاظ سے مشرق وسطی کے مومنین سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، وسطی ایشیا کے مومنین سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور عرب مومنین سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، ہم نے کہ یہ سمجھا ہے کہ یہ مومنین کوئی ابدی فضیلت لیے ہوئے ہیں، دائمی اور ابدی فضیلت ہے کوئی ان کے درمیان؟ اللہ نے کسی قوم کو ابدی فضیلت نہیں دی. عمل کریں گے فضیلت ملے گی، عمل نہیں کریں گے فضیلتیں چھن جائیں گی. صرف یہ دیکھنا ہوگا وہ عمل کیا ہوگا، جو یہ کریں گے تو فضیلت ملے گی اور نہیں کریں گے تو معاملہ ختم. اس کو ہم انشاءاللہ اگلے دنوں کے اندر بیان کریں گے. کم از کم ایک فضیلت سمجھ میں آتی ہے جو اس قوم کے ساتھ سینکڑوں سال سے چلی آ رہی ہے، اور فضیلت ہے، اور اس فضیلت کو دیکھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ اس کے پاس ابھی تک فضیلتیں حاصل کرنے کا امکان ہے، ابھی امکان ختم نہیں ہوا ہے. کیوں؟ اگر امکان ختم ہو چکا ہوتا تو یہ فضیلت ہی چھن جانی چاہیے تھی، لیکن یہ فضیلت ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ فضیلت ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی صورت میں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معتقدین کا ہونا پہلی صدی ہجرہ سے تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے. پہلی صدی ہجرہ سے، یعنی اسلام آنے کے کچھ عرصے کے بعد سے سندھ کی زمین پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کی خاطر اعمال انجام دیتے تھے، ان کی خاطر رسومات انجام دیتے تھے، ان کی خاطر اپنے مراسم اور تہواروں کو انجام دیا کرتے تھے. یہ تاریخ کے مختلف حصوں کے اندر بہت تفصیل سے لکھا ہوا ہے. بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر اس قوم کا فضیلتوں سے کوئی تعلق نہیں تھا تو پروردگار عالم نے یہاں پر ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام نہ لایا ہوتا. یہ کہ قرآن نے متعلق یہاں پہ ذکر اہل بیت لے کر آیا اور اسی قوم کے ذریعے سے اس ذکر کو ابھی تک جاری و ساری رکھا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر فضیلتیں حاصل کرنے کا امکان ابھی ہے. البتہ یہ قانون بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک قوم کسی چیز کا ظرف بن جاتی ہے اور خود بعض اوقات فضیلت سے محروم ہو جاتی ہے، یہ مشکل بھی آئے گی کہ ایک قوم کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم فی الحال ایسا ہے کہ یہ قوم ایک حقیقت کا ظرف بنی ہوئی ہے، اور وہ حقیقت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت ہے. اس قوم نے مسلسل اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، اور ان کی عظمت کو بیان کرنے کے نتیجے میں بہت ساری مشکلات بھی اٹھائی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ قربانیاں نہیں کی ہیں. یہاں پر آپ کبھی جا کر ان آخری بادشاہت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی ظاہر ہے بہت سارے بادشاہتی سلسلے آتے رہے. مغل بادشاہوں کے دور کو دیکھ لیجئے، جتنے یہ نام نہاد خدا قرض بادشاہ ہیں اتنے ہی زیادہ اہل بیت کے دشمن بھی قرار پاتے ہیں. قانون نہیں کہ برصغیر کی تاریخ میں جو جتنا زیادہ خدا ترس مشہور ہے در حقیقت اتنا ہی اہل بیت کا دشمن تھا. ہم نے اس کے اوپر تفصیلی تحقیق انجام دی، اس کو دیکھا ہوا ہے، ثابت کیا ہوا ہے. مثال کے طور پر تمام مغل بادشاہوں کے اندر سب سے زیادہ خدا ترس اورنگزیب مشہور ہے، سب سے بڑا دشمن اورنگزیب ہی تھا. اس کے زمانے میں جتنا قتل عام خاندان اہل بیت کے ماننے والوں کا ہوا ہے کوئی حساب نہیں ہے، کوئی حساب نہیں. بس اس قوم نے یہ جو فضیلت اب تک جاری رکھی ہے یہ مفت میں نہیں رہی ہے، یہ کسی مصیبتوں کے ساتھ ہوئی ہے، قربانیاں دی ہیں بلا کر. اور اگر کسی کو قربانی سمجھ میں نہیں آ رہی تو ان شہدا کے یتیم بچوں کو دیکھیں جو ابھی گزشتہ چند سالوں میں شہید ہو گئے. ابھی تو ان کی یتیمی بھی ان کے چہروں کے اوپر باقی ہے، ابھی تو حقیقت یہ کہ یتیمی بھی ختم نہیں ہوئی ان کی، ابھی تو بچے والد بھی نہیں ہوئے ہیں، ان کو صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تعلق کے جرم میں شہید کر دیا گیا. یہ ایک اور معاملہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اپنا رویہ یتیموں کے ساتھ غیر معمولی ہے. یہ جو بچے یتیم ہوئے ہیں ہمیں نہیں معلوم یہ اپنے اندر کتنی معنویت احساس کر پائیں گے، لیکن ایک بات طے شدہ ہے بھائی کہ اہل بیت یتیموں کے معاملے میں غیر معمولی رویہ رکھتے تھے. امیر المومنین کے واقعات موجود ہیں، جب کوئی یتیم ان کے سامنے لایا جاتا تھا تو کس طریقے سے رویہ اختیار کرتے تھے. یعنی بعض اوقات روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ یتیم کے دل کو خوش کرنے کے لیے بعض اوقات اس طریقے سے بچے کے ساتھ گھول مل جاتے تھے کہ مثال کے طور پر کوئی کہتا تھا کہ مولا آپ امیر المومنین ہیں، بچے کی خوشی کے لیے اتنا خوش مت کیجیے. تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یتیم کے دل کو خوش کرنا علی کے لیے سب سے اہم ہے. یتیموں کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتے تھے اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک موقع پہ گزارش رپورٹ اس طرح سے آئی ہوئی ہے، روایت کے اندر بیان کرتے ہیں چند یتیم امیر المومنین کے سامنے لائے گئے. امیر المومنین نے دیکھا یتیم بہت اداس ہیں، چہرے کے اوپر اداسی چھائی ہوئی ہے اور چہروں سے احساس ہو رہا ہے کہ رنج دیکھے ہوئے ہیں، مصیبتیں دیکھے ہیں. امیر المومنین روایت میں لکھا ہے کہ کوئی مذاق کرتے ہیں بچوں کے ساتھ تاکہ بچے خوش ہو جائیں، تو روایت میں لکھا ہے کہ بچے اس مذاق کو نہیں سمجھ پاتے، چونکہ جو بچہ بہت زیادہ پریشانیاں جھیل لیتا ہے وہ بیچارہ مذاق سمجھنے سے عاجز رہ جاتا ہے، مذاق کو نہیں سمجھ پاتا. امیر المومنین دیکھتے ہیں کہ کیا کریں. روایت میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو سامنے رکھ کر ایسی آواز نکالتے ہیں جس سے بچے خوش ہو جاتے ہیں. تو عبداللہ بن عباس دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے مولا آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفہ مسلمین ہونے کے ناطے لوگ یہاں سارے بیٹھے ہیں آپ کو خلیفہ مسلمین کہتے ہیں، اس طرح سے مت کیجیے. تو مولا فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ اس یتیم کے دل کو خوش کرنا میرے لیے اس وقت سب سے اہم ہے، میرے لیے خلافت کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس وقت، یتیم کے دل کو خوش کرنا اہم ہے. اہل بیت کا رویہ یتیموں سے ایسا تھا، آپ نے امیر المومنین کے مصائب میں سنا ہوگا کہ جب طبیب نے کہا کہ علی کو زخم کے لیے بہتری کے لیے دودھ پلانے کی کوشش کرو، تو ہمارے پاس روایتوں میں اس طرح کے جملے بتائے جاتے ہیں کہ یتیم اب پیالے لے کر گھومتے تھے کہ اگر علی کی شفا دودھ سے ہے تو یہ دودھ کے جام حاضر ہے. یہ سب ہم نے سنا ہے. اس کے بعد یتیموں کے ساتھ سید الشہداء کا رویہ کیسا تھا، جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو مسلم بن عقیل کی صاحبزادی کو اپنے پاس بلایا، زانوں پر بٹھایا، سر کے اوپر ہاتھ پھیرا. ایک روایت میں لکھا ہے کہ کچھ گوشوارے بھی لٹکائے. جیسے ہی بچی نے یہ دیکھا